والے کی بھی تعلیم یہی ہے اور تمام مشاہد کی جو ایسے ہوتے ہیں سب سلسلے کے وہ یہی سکھاتے ہیں کہ شہر کو خوش کرنے کی ادائیں دکھانی چاہیے.
اسی طرح شیخ کو خوش کر رکھو, اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لو, اس کو خوش کر کے اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ. حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جھانکتے رہتے ہیں, ان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں. اللہ کا فضل چاہیے کہ نہیں؟ ڈنگ ڈنگ اپنانے چاہیے. اب یہ تھوڑی کہ ڈیلے ڈالے بے ہوشوں کی طرح رہنا دین تھوڑی ہے, ہوشیار رہنا چاہیے. نعمت ملے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے, جس سے نعمت ملی اس کا شکریہ ادا کرے, استعمال کی چیز ہے تو اس کو استعمال کر کے دکھائے. ہمارے اتوار رحمہ اللہ کو کوئی چیز دیتا تھا تو فوراً اس کو استعمال فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کا اثر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. مگر افسوس کہ سیکھتے نہیں ہیں, سیکھ کے کانوں میں مار لیتے ہیں, سنتے ہیں کانوں میں مار لیتے ہیں. یہ بیان ہے بس سن لیا, ایک رسم ہے, عمل عمل کیا چیز ہے. محبت مانگنا چاہیے اللہ والوں کی, کیونکہ مشہور ہے کہ محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت. محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت. اگر آداب محبت نہیں ہے تو سمجھو کہ محبت میں کمی ہے. اللہ سے محبت کو مانگو, اور محبت کرنے کی ادائیں اختیار کرنی چاہیے. کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے, مگر یہ تھوڑی کہ وہ بے ہوشوں کی طرح رہے بس. شیخ کی خوشی میں اللہ کی خوشی سمجھو, شیخ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضگی سمجھو. اسی لیے طرح طرح کی ادائیں دکھا کر شیخ کو خوش کرتے رہنا, کرنا نہیں بلکہ کرتے رہنا, یہاں تک کہ اس کے دل میں ایک جگہ پیدا ہو جائے. حضرت والا رحم اللہ کو کس کس طرح سے لوگ خوش کرتے تھے, ہم نے دیکھا تو نہیں ہوں, اگر سنا ہے کہ ایک صاحب آتے تھے حضرت کے پاس, وہ اونٹ کی چال چل کے دکھاتے تھے, اونٹ کی طرح چل کے حضرت خوش ہوتے تھے. اب کوئی کس طرح کوئی کس طرح, ہر ایک کا ایک ہی انداز نہیں ہوتا, کسی کا کچھ ہوتا ہے کسی کا کچھ ہوتا ہے, اور خوش کرنے کا ایک طریقہ نہیں, ہزاروں طریقے ہیں. اسی لیے شیخ کو ہدیہ بھی دیا جاتا ہے شیخ کو خوش کرنے کے لیے. وہاں بھی بنگلہ دیش میں بھی میں نے جگہ جگہ یہ حدیث شریف بیان کی اللہ کی توفیق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں, ایک خوشبو, ایک نیک عورت, اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. حضرت والا رحمہ اللہ سے سنی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ مجھے بھی یہی تین چیزیں پسند ہیں جو آپ کو پسند ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تھا, آپ کا مرتبہ تھا. صدیق اکبر نے تو اپنی عاجزی دکھائی اور اپنی محبت کی علامت, اپنی محبت کی دلیل پیش کی کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. مگر یہاں یہ سمجھ نہیں ہے لوگوں میں کہ جو بات شیخ کہتا ہے وہی خود بھی کہنے لگتے ہیں. اگر شیخ کے منہ سے کبھی ہم نکل گیا کہ ہم نے ایسا کیا, مرید بھی سارے یہی کہنے لگتے ہیں ہم نے ایسا کیا. کبھی شیخ کے منہ سے نکل جاتا ہے ایسا, کوئی اللہ والا کہہ دیتا ہے کہ ہم یہ ہم وہ, اس کی قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ جمال حق میں رہتا ہے, اور اس واسطے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں مشاہد بعض اوقات, مرید صاحب بھی وہی کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا. وہ اگر کسی مرید کو اس کہہ دیتے ہیں اس نے, تو وہ بھی اس نے کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, مریدین احبا جو ہیں وہ سب برابر ہیں, ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے. ہاں شیخ کو اختیار ہے کسی کو تو کہہ دے, کسی کو تم کہہ دے, کسی کو آپ کہہ دے. ہم تو لوگوں پہ رشک کرتے تھے جن کو حضرت والا رحمہ اللہ تو کہہ کے خطاب فرماتے تھے, سب سے زیادہ اپنائیت کی بات ہوتی ہے تو کہنا, جا جا یہ کریا, جا چلا جا, بہت زیادہ اپنائیت اور تعلق کی بات ہوتی ہے, محبت کی بات ہوتی ہے جس سے, اور جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے اس کو یہ خطاب ملتا ہے, اور جن سے تکلف ہوتا ہے ان کو آپ جناب کہا جاتا ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ جو شیخ نے کہہ دیا بس ہم بھی وہی ہیں, ہم بھی وہی ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بھی تین چیزیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ النظر الیک, آپ کو ایک نظر دیکھ لینا مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. بیوی بھی تھی آپ کی, اہلیہ بھی تھیں, بچے بھی تھے, اور خزانے بھی تھے, بیت المال بھی تھا, لیکن آپ کو ایک نظر دیکھ لینا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. والجلوس بین یدیک, اور آپ کے سامنے حاضر رہنا بیٹھنا, یہ بھی مجھے تین چیزوں میں سے دوسری چیز یہ محبوب ہے. والانفاق مالی علیک, اور اپنا مال آپ پر خرچ کرنا. اب دیکھو اس وقت بیت اللہ شریف بھی تھا, وہاں میں نے یہ بیان کیا کہ دیکھو بیت اللہ شریف بھی تھا اور وہاں بھی خرچ کر سکتے تھے, کتنا بڑا ثواب ہے. اگر ہمیں تو موقع ہی نہیں ہے, وہاں والے تو قبول کرتے ہی نہیں, کوئی چندہ کرتے نہیں. کعبۃ اللہ شریف پر لاکھوں ریال روزانہ خرچ ہوتے ہیں, لاکھوں ریال کی خوشبو ملی جاتی ہے روزانہ, اور اس کا غلاف کتنا بڑھیا, اور اس کا اہتمام, اس کا انتظام, وہ لوگ تو نہیں لیتے لیکن کتنا خرچ ہوتا ہے اس پہ, اور خرچ کرنا بھی ہے تاکہ صفائی رہے, انتظام رہے, اس کا جمال قائم رہے. اور مسجد نبوی شریف بھی وہیں ہے. تو صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں عرض کیا کہ بیت اللہ پر خرچ کرنا کیونکہ اللہ کا گھر ہے مجھے زیادہ محبوب ہے. مسجد نبوی شریف چونکہ آپ کی مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, 50,000 نمازوں کا یہاں ثواب ہے, لیکن مجھے جو خرچ کرنا محبوب ہے وہ ہے آپ کی ذات پر خرچ کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ خرچ کرنا. انفاق مالی علیک, آپ پر خرچ کرنا. تو یہ محبت کے لوازم میں سے بھی ہے, اور سکھا گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اب جب رسول نہیں ہے, نبی نہیں ہے, نہ کوئی آنے والا ہے, تو جو مرشد ہوتا ہے رہنما, اس کا وہی ادب ہوگا, وہی آداب محبت وہی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور رسول کے لیے تھے. اعلیٰ سبیل النیابہ, نائب ہونے کے راستے سے سچا پیر جو ہے وہ نائب نبی ہوتا ہے, تو اس کے وہی آداب ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے. یہ شیخ نبی نہیں ہے, نبی کے قریب قریب بھی نہیں, لیکن آداب وہی ہوں گے. تو آداب میں سے ایک ادب خرچ کرنا, شیخ پر خرچ کرنا. خرچ میں بھی تمیز ہونی چاہیے، عقل ہونا چاہیے کہ کیا خرچ کریں. اب ایک چیز ہے اپنی پسندیدہ کو لا کے دے دینا، مذہب شیخ کو تو پسند نہیں ہے، آپ کو مثلاً قورمہ پسند ہے شیخ کھا نہیں سکتا، یا اور کوئی چیز. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بنگلہ دیش میں لنگی پسند فرمائی کہ لنگی اچھی ہے، اب جو آتا تھا وہاں سے چھ لنگی ایک درجن لنگی، چھ لنگی ایک درجن لنگی، کوئی بہت مسکین ہوا تو تین لنگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہنس کے کہ بھائی میں کیا لنگیوں کی دکان کھولوں، کتنی لنگیاں پہن لیتا ہے، جو آ رہا ہے لنگی لے کے آ رہا ہے. اب یہ کون باتیں کر رہے ہیں، باتیں نہیں کرو. تو شیخ کیا کرے گا، وہ لنگی کسی اور کو دے دے گا. تو آپ نے تو محبت کی شیخ سے اور آپ نے خوش کرنا چاہا شیخ کو، لیکن جو آپ نے خوش کرنے کے لیے جو ہدیہ کیا وہ تو شیخ نے کسی اور کو دے دیا، کیونکہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہے. میں بھی ایک مرتبہ حضرت والا رحمہ اللہ کی خدمت میں کسی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ پپیتا کھایا کریں آپ کو مفید ہوگا، تو پپیتا لایا، کچھ لوگ لائے، پھر اگلے دن میں لایا، تو پھر میں روزانہ لانے لگا پپیتا کہ روز کھائیں. مگر دیکھا کہ ایک دن لایا پپیتا اور رکھا ہوا ہے، پھر اگلے دن دیکھا ہو پھر رکھا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ وہ گل سڑنے لگا. مجھ کو بہت حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ہے، حضرت نے نوش بھی نہیں فرمایا نہ کسی کو دیا. تو اس میں تربیت تھی میری کہ ہدیہ لائے تو شیخ سے پوچھ لے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، اب کھانا ہے نہیں کھانا ہے، دراصل پپیتے چلے آ رہے ہیں کہاں تک کھائیں گے بھائی. تو یہ میری تربیت تھی. اب شیخ کو کسی نے ہدیہ دیا، اس کی مرضی ہے کہ وہ اگر کسی کو نہیں دیتا کیونکہ اس کے لیے آیا ہوا ہے، اب وہ کھا نہیں پا رہا ہے، وہ ساتھ سڑ گیا، تو اس میں شیخ کو کوئی گناہ نہیں ہے. کسی انسان کو دی چیز اس کے استعمال میں نہیں آئی، وہ چاہے تو کسی کو دے چاہے تو نہ دے، تو اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس میں تربیت کرنی مقصود تھی کہ جب لائے کوئی چیز ایسی استعمال کے لیے تو وہ پوچھ کر لائے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کیا ایک صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، چلتے وقت انہوں نے وہیں بازار سے مٹھائی خرید کے وہیں تھانہ بھون سے اپنی پسند کی، وہ حکیم الامت کو ہدیہ پیش کی. حضرت سمجھ گئے کہ یہیں سے خریدی ہوئی مٹھائی ہے، تو بہت فرمائش کی کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، اور فرمایا کہ میں تو مٹھائی کھاتا نہیں تو کیا ہوگا اس کا، گھر والے بھی اتنی مٹھائی نہیں کھاتے. پھر آخر ان کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ آدھی مٹھائی حکیم الامت نے رکھی، آدھی ان کو زبردستی کھلائی کہ تم کھاؤ، اور ان کو ہمیشہ کے لیے سبق دے دیا. تو ہر بات کے لیے عقل اور تمیز کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے. اگر سمجھ نہیں ہے تو کسی پرانے آدمی سے مشورہ کر لے کہ بھئی ہمارا یہ ارادہ ہے. آپ پرانا آدمی پٹی نہ پڑا ہے کسی کو کہ تم یہ کرو اور تمہاری دو اور فلاں کرو، یہ بےغیرتی کی بات ہے، بہت بےغیرتی کی بات ہے. خود اپنی سمجھ استعمال کریں یا خود مشورہ کسی سے کر لیں کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کیا کرنا چاہیے. تو غرض یہ کہ وہ ایک تو یہ کہ کوئی استعمال کی چیز دے تو اتنا مزاج شناس ہو کہ اسے یقین ہو کہ یہ چیز میرے شیخ کو پسند آئے گی اور وہ کھائے گا اس کو یا استعمال کرے گا خوش ہوگا. مقصود تو خوشی شیخ کو خوش کرنا ہے، اب وہ چیز اس کے استعمال میں نہیں تو اس کو کیا خوشی ہوگی، وہ کسی کو دے دے گا. تو آپ کا تو مقصد حل نہیں ہوا، آپ نے خرچ بھی کیا اور شیخ خوش بھی نہیں ہوا. اسی لیے بزرگوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ نقد ہدیہ سب سے اچھا ہوتا ہے، نقد سے آدمی اپنی پسند کی چیز یا اپنی ضرورت پہ اس کو خرچ کر سکتا ہے. لیکن شیخ کو ہدیہ دیتے وقت نیت کو خالص رکھیں، نیت اللہ کی محبت ہو، اس کے سوا کچھ نیت نہ ہو، یہاں تک کہ ثواب کی نیت بھی نہ ہو کہ ہمیں اس میں ثواب ملے گا، ورنہ تو وہ صدقہ ہو جائے گا. اور ہدیے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہدیہ دینے کے بعد کوئی دعا کے لیے بھی نہ کہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، تو یہ دعا کا معاوضہ ہو جائے گا یا رشوت کی طرح ہو جائے گا کہ پیسے دے کر کام نکالنا. تو ہدیے کے آداب میں سے ہے کہ ہدیہ سب سے اچھا نقد ہے، اور اس میں نیت اللہ کی محبت، صرف اور صرف محبت، ہمارے شیخ خوش ہو جائے، بس شیخ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائیں گے، یہ نیت ہو. باقی حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ثواب تو خود ہی مل جائے گا، اس کی نیت نہ کریں. لیکن خدا کی قسم اللہ کی محبت ثواب سے کہیں بڑھ کے ہے. ثواب کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں؟ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے، جو اللہ سے محبت کرنے لگے، اس سے بھاری سودا ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بھاری دولت کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ کی محبت حاصل کرے. یہ نہیں کہ یک طرفہ معاملہ ہو، شیخ بھی آپ کو چاہے، آپ شیخ کو چاہو، شیخ بھی آپ کو چاہے، آپ شیخ سے خوش رہو تو شیخ آپ سے خوش رہے، دو طرفہ معاملہ ہو تب کام بنتا ہے. تو اور ہدیہ دے کر احسان نہ جتائے، صدقہ دے کر بھی احسان نہ جتائے کہ ہم نے اتنا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شیخ ہی کا احسان مانیں. وہ شیخ ہو یا محتمم ہو مدرسے کا، جہاں بھی کار خیر میں پیسہ دے رہے ہیں، اس میں اس کا احسان مانیں، اس کو جزاک اللہ کہیں کہ اگر آپ اس یہ اہل حق میں سے نہ ہوتے، ہم جگہ ہمارے گمان میں آپ سے زیادہ کوئی اس کو اچھا خرچ کرنے والا نہیں تھا ہمارے صدقے کا، آپ کا جزاک اللہ کہ آپ نے قبول کیا. یہ ہے دینے کے بعد احسان جتلانا یا احسان سمجھنا کہ ہم نے احسان کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، کہ تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. تو احسان جتلانا یا احسان سمجھنا، یہ اللہ کے اوپر کیا احسان کیا، اللہ کو کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے مَن يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دیتا ہے، تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ ضرورت مند ہے کیا؟ یہ ایک تعبیر ہے محبت کی، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جو ہے اس صدقے کا جو ہے وہ اکرام کیا ہے، حسن سے ترغیب دی ہے کہ اللہ کو قرض کیا دو گے تم، اگر تم دو گے اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا ہے. یہ تو بندوں پر احسان ہے اللہ کا، تو صدقہ دے کر بھی احسان نہ جتلائے. اسی طرح بعض لوگ کسی مرید کو کھینچ لاتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں کہ یہ میں لایا ہوں، یہ میری وجہ سے مرید ہوا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل الخلفاء میں سے، محبوب خلفاء میں سے تھے، جب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے حکیم الامت سے، تو وہ بڑے خوش تھے اور عرض کیا کہ حضرت اب تو خانقاہ چمک جائے گی. تو حکیم الامت ناراض ہو گئے، فرمایا خواجہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے بادشاہ مل کر بھی اشرف علی سے بیعت ہو جائیں تو اشرف علی کے تعلق مالدار میں ذرا بھی لغزش نہیں ہوگی. تو یہ بے تمیزی کی باتیں نہ ہوں، تمیز ہو، سمجھ ہو، اور سمجھ نہ ہو تو کسی پرانے سے مشورہ کر لے. تو یہ سب باتیں ہیں. صدقہ اور اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، بعض لوگ صدقہ دے کے سمجھتے ہیں کہ شاید بھی اسی میں سے کھائے گا. صدقہ اور چیز ہے، ہدیہ اور چیز ہے. بتا دیا کہ ہدیہ
خالصتاً ذات اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. جس کو ہدیہ دیا ہے کوئی بھی ہو, جب اس کو ہدیہ دے تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. اس کو صدقہ سمجھنا یا صدقے کے مال میں سے دے دینا یہ بے غیرتی ہے. صدقات کی بھی دو بلکہ کئی قسمیں ہیں. ایک صدقات واجبہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, کفارہ ہے, یہ سب, یا روزے کا کفارہ ہے, یہ سب صدقات واجبہ ہیں. اور صدقات نافلہ یہ ہے کہ اس میں سے غریب, امیر اور سید اور اعلیٰ ذات کے لوگ بھی اس میں کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. اور ایک مباح ہے کہ جو جس میں کوئی قید نہیں ہے, کوئی بھی کھا سکتا ہے اس میں سے, کوئی بھی لے سکتا ہے. ثواب سب میں, مگر لوگوں کو بعض اوقات یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا تو کیا فائدہ. اب یہاں پر ہمارے احباب خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ خانقاہ میں, تو وہ سب کا مباح دیتے ہیں کار خیر کر کے کہ ہم جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں, مالدار کو دیں, غریب کو دیں, کھلائیں, یا یہاں انتظام ہے بجلی پانی گیس, جہاں چاہے وہ ہم خرچ کر سکتے ہیں. یہ سب سے بہترین ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں پابندی نہیں ہوتی. ورنہ پابند ہو گئے, ابھی کسی نے ہمیں 5,000 روپے آج سے 3-4 سال پہلے بنگلہ دیش میں مسجد کے لیے دیے. اب ہم نے لے بھی لیے کیونکہ اس وقت پروجیکٹ شروع ہوا تھا نیا نیا, تو معلوم ہوا کہ ابھی مسجد کا دور دور تک کوئی پلان نہیں ہے. آج تک وہ 5,000 روپے رکھے ہوئے ہیں, اور 5,000 اس زمانے میں جتنا کام ہو سکتا تھا اس سے آدھا بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے کہ مال کو کہاں خرچ کیا جائے, کس طرح خرچ کیا جائے. تو سیدھا سادہ طریقہ یہی ہے کہ بھئی ایک اپنے بڑے کو ہاتھ میں دے دیں کہ بس جہاں آپ چاہے خرچ کریں. ہاں صدقات واجبہ ہے, اس کو بتا کے دے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا یہ کفارہ ہے, تو اس کو وہیں خرچ کیا جائے گا. اس کے مصارف اور ہیں, صدقے کے مصارف اور ہیں, اور ہدیہ بالکل ایک الگ چیز ہے. خصوصاً جو مشائخ دنیا کماتے نہیں ہیں, ان کے کوئی راستہ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, تجارت نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, تو انسان ہو, عقل ہو, سمجھ ہو, تو فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں, کمانے کا موقع نہیں ہے. اگرچہ شیخ کو ضرورت مند سمجھ کر نہیں دینا چاہیے, چاہے وہ ضرورت مند ہو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سفر میں جا رہے تھے, ایک شخص نے ہدیہ دینا چاہا, نہیں قبول کیا کہ بھائی اس نے مجھ کو ضرورت مند سمجھا, اس کو کوئی حق نہیں ہے مجھے غریب سمجھنے کا, ضرورت مند سمجھنے کا. ہاں میں ہوں ضرورت مند, لیکن جو ہدیہ دے وہ ضرورت مند سمجھ کے نہ دے, اللہ کی محبت میں دے, بس اللہ کی محبت میں دے. اب وہ چاہے اپنی ذات پہ خرچ کرے, چاہے انتظام میں خرچ کرے, چاہے ہیں ایسے مشائل جو ہدیہ لیتے ہیں مگر وہ سب احباب پہ خرچ کر دیتے ہیں, انتظام میں خرچ کر دیتے ہیں, اللہ کے دین میں لگا دیتے ہیں, تو اور خود دال روٹی چٹنی روٹی کھا لیتے ہیں. ایسے بڑے دل والے ہیں اللہ والے. تو مگر یہ اس کی اپنی ثواب دید پہ ہے, اپنی مرضی پہ ہے. آپ ہدیہ دیں تو اللہ کی محبت میں دیں, شیخ کو خوش کرنے کے لیے دیں, شیخ کی محبت میں دیں, اور اتنا تو دیں. بعض مالدار ہیں, انہوں نے سن لیا کہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اپنے شیخ کو استنجے کے ڈھیلے ہدیے میں دیے, لہٰذا وہ ڈھیلے تو خیر وہ نہیں دیں گے, لیکن جو ہدیہ دیتے ہیں وہ بقدر ڈھیلے کے دیتے ہیں. ایک صاحب نے ہمیں 2 روپے والی ٹوپی ہدیہ کری, یہ تو بے ادبی ہے. اور ناشکری ہے کہ جو ہے وہ, اور انداز بھی ان کا اچھا نہ تھا. تو یہ تھوڑی ہے کہ ذلت کے ساتھ ہدیہ لے, ذلت نفس تو منع ہے. تو اتنا دے اپنی استطاعت کے مطابق. ہاں اگر تم واقعی اتنے مسکین غریب ہو تو وہ بھی قبول ہے سر آنکھوں پہ. ایک ایک شخص نے لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر اپنے شہر کو ہدیہ کی, کسی بزرگ اللہ والے کو کہ ہدیہ لایا ہوں. اس میں اخلاص تھا اور اس کے پاس کوئی مال نہ تھا, تو بزرگ نے اس کو لے کر بہت قدردانی کی اور اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا, جب ہمارا جنازہ ہوگا تو ہمارے جسم کو اس لکڑی کو جلا کر پانی گرم کر کے اس پانی سے ہمیں غسل دینا. اتنی قدر کی انہوں نے. ہمارے شیخ نے استنجے کے ڈیلے ہدیہ کیے, کیوں کہ شیخ کے پاس چارانہ بھی نہیں تھا, ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے شیخ کے بغیر, دوپہر کا کھانا ڈائریکٹ کھاتے تھے, شدید بھوک کے اندر رہتے تھے. گوارا نہیں تھا کہ شیخ تو بھوکے رہے اور مرید ناشتہ کرے, ناشتہ نہیں کرتے تھے, حالانکہ کر سکتے تھے. اور آپ کی لنگی مبارک جو تھی ہمارے شیخ رحم اللہ کی, حضرت نے لکھا ہے اپنے سوانح میں مختصر سی ترجمۃ المصنف, کہ گھٹنے چونکہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں سجدے میں اور دوسرے خدمات میں, تو وہ یہاں گر جاتی تھی لنگی, تو یہ کولے کے پیچھے کا کپڑا کاٹ کر یہاں اس کا پیوند لگاتے تھے اور اس کپڑے کو یہاں لگاتے تھے. اس حال میں اگر استنجا کے ڈیرے دیے تو شیخ قدر کرتا ہے. کبھی مسواک لا دی, خوشبو لگانے کے پیسے نہیں تھے تو ہمارے رتوالا رحمہ اللہ الائچیاں اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے تاکہ میرے شیخ کو میرے پسینے کی بدبو نہ جائے. کس قدر یعنی آداب ہیں شیخ کے, لیکن کم لوگ سمجھتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ استغفار کے ثمرات ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے سب سے پہلا آواز جو چھپا تھا, اور یہ مدینہ منورہ میں میدان احد میں حضرت والا کا یہ آواز ہوا. بہت سے علماء حاضر تھے. اس کا عنوان ہے استغفار کے ثمرات. کچھ حصہ اس کا پڑھ چکے ہیں, بقیہ حصہ پڑھ کے سناتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ تسلیم و رضا بہت بڑی چیز ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ یعنی ہمارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اخلاص سے اونچا کیا مقام ہے. حضرت نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم. فرمایا کہ تسلیم و رضا, اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنا, اس تسلیم سے بہت بڑا انعام ملتا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے. اللہ تعالیٰ کا غم بڑا ہی لذیذ ہے. میاں یہ انبیاء اور اولیاء کا حصہ ہے. خدا تعالیٰ اپنے راستے میں آدھی جان لیتا ہے لیکن سینکڑوں جان عطا کرتا ہے. نیم جاں بستان تو سب جاں دہت, اونچے در رحمت نہ آیت آن دہت. اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دی وہ سب گناہ چھوڑ دیتے ہیں. جگر مراد آبادی نے شراب چھوڑ دی, داڑھی رکھ لی, حالانکہ اتنا پیتے تھے کہ مشاعرے میں لوگ اٹھا کر لے جاتے تھے. خود کہتے ہیں اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, پینے کو تو بے حساب پی لی. لیکن جب اللہ کا خوف آیا توبہ کر لی, حضرت حکیم الامت سے جا ملے, دعا کرائی, کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ شراب چھوڑ دوں، حج کر آؤں اور داڑھی رکھ لوں۔ داڑھی ایک مشت پوری رکھ لی، شراب بالکل چھوڑ دی۔ ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ شراب نہ پی تو مر جاؤ گے۔ کہا کہ مر تو جاؤں گا، لیکن اگر شراب پیتا رہا تو کب تک زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ دو چار سال اور گاڑی چل جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ جگر اسی وقت شراب چھوڑنے سے مر جائے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں جگر کی موت ہوگی، اور اگر پیتا ہوا مروں گا تو اللہ کے غضب کے ساتھ موت آئے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی مر جاؤں۔ پھر اللہ کی رحمت سے جگر صاحب خوب جیے، خوب اچھی صحت بھی ہو گئی، اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ایک شعر کہلا دیا تھا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ میرٹھ میں ایک بار یہ تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے اور تانگے والا ان کا یہ شعر پڑھ رہا تھا۔ اس ظالم کو خبر نہیں تھی کہ جگر آج داڑھی لیے ہوئے صحیح معنوں میں مسلمان بنا ہوا میرے تانگے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جگر اس شعر کو سن کر رونے لگے کہ اللہ آپ نے اپنی عطا سے پہلے ہی یہ شعر کہلوا دیا اور نافرمانی گناہ اور گناہ سے نجات عطا فرمائی۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاجامہ ٹپنے سے اوپر کرنا، ایک مشت داڑھی رکھنا، بدنظری کو چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، اپنے کو سب سے حقیر سمجھنا، یعنی تمام ظاہری اور باطنی احکام کو بجا لانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اہل اللہ کی صحبتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اہل اللہ کی صحبتوں سے یقین منتقل ہوتا ہے۔ صالحین کی صحبت کی اہمیت بخاری و مسلم کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ 100 قتل کے مرتکب کو حکم ہوا کہ جاؤ ایک قریہ صالحہ ہے، وہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ جس زمین پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، اشکبار آنکھوں سے آنسو گرا دیتے ہیں، اس زمین کو خدا یہ عزت دیتا ہے کہ اس بستی میں 100 قتل کرنے والے کی توبہ کی قبولیت کی قید لگ رہی ہے، کہ جبکہ اس قادر مطلق غفار اور تواب کی طرف سے ہر زمین پر یہ مغفرت ممکن تھی، لیکن اپنی عنایات اور رحمت خاصہ کے ظہور اور نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی سرزمین کو تجویز فرمایا۔ اس سے اللہ والوں کی عظمت اور قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ صالحین کی بستی کا نام نصرہ اور گناہوں والی بستی کا نام کفرہ تھا، اور وہ شخص صالحین کی اس بستی تک پہنچ بھی نہ سکا تھا کہ راستے میں موت آ گئی۔ فنا اب صدر ہی نحوہا، پس مرتے وقت اپنے سینے کا رخ اس بستی کی طرف کر دیا، اور اس ادا پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما دیا۔ اور کیسے فضل فرمایا؟ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اسے ہم لے جائیں گے کیونکہ اس بستی تک پہنچا نہیں، اور رحمت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ تو اس طرف چل دیا تھا، موت تو اس کے اختیار میں نہیں تھی، لہذا اسے ہم لے جائیں گے۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا قیسو بینہما، دونوں بستیوں کے فاصلوں کی پیمائش کر لو، اور ادھر صالحین کی بستی کو خفیہ حکم دیا، تقربی، تو تھوڑی سی قریب ہو جا کہ تجھ پر اہل تقرب رہتے ہیں، اور گناہوں والی بستی کو فرمایا تباعدی، تو دور ہو جا کہ تجھ پر اہل تباعد رہتے ہیں، جو مجھ سے دور ہیں، اور اس کا نام محدثین نے فضل فی صورت عدل رکھا ہے۔ یہ فضل بصورت عدل ہے، یعنی فرشتوں سے تو پیمائش کرا رہے ہیں اور کام خود بنا رہے ہیں۔ اس پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کا شعر یاد آیا، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظام تھا، ورنہ وہ بستی دور تھی، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ ارے اگر تھوڑا سا ہم ان کا نام لے لیں اور ان کو استغفار کر کے راضی کر لیں تو مستغفرین بھی متقین کے درجے میں ہو جائیں گے۔ ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، استغفار کی جو حدیث شروع میں نے پڑھی تھی، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا کامل عشق نصیب فرمائے، کامل فرما برداری نصیب فرمائے، اور کامل نور والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بالکل معاف فرما دے۔ اور آئندہ گناہوں سے اجتناب اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مأکولات و مشروبات اور مرغوبات کے بیان میں ملبوسات کا بیان ہے. آپ کا لباس چادر اور لنگی اور کرتا اور عمامہ ہوتا تھا اور سفید کپڑے کو آپ بہت پسند فرماتے اور مخطط چادر کو بھی پسند رکھتے اور امامے کے نیچے ٹوپی بھی پہنتے اور کبھی صرف ٹوپی یا صرف عمامے پر بھی اتفاق فرماتے اور شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا اور قبا بھی پہنا ہے اور آپ کی چادر کا طول 6 ہاتھ اور عرض 3 ہاتھ 1 بالشت اور تہبند کا طول 4 ہاتھ 1 بالشت اور عرض 2 ہاتھ 1 بالشت آیا ہے اور چادر بوٹے دار اور سادہ دونوں طرح کی پہنی ہے. سیاہ کپڑا بھی پہنا ہے اور شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پوستین جس میں ریشم کی سنجاق لگی تھی بھیجا تھا وہ بھی پہنا ہے اور پائجامہ آپ نے خریدا ہے اور بعض روایات میں پہننا بھی آیا ہے اور آپ کے پاس 2 چادریں سبز اور 1 کھیس سیاہ اور 1 کھیس سرخ داری کا اور 1 کھیس بالوں کا یعنی کمبل تھا اور کرتا سوت کا تھا جس کے دامن اور آستین دراز نہ تھے اور آپ نے کتان اور صوف بھی پہنا ہے مگر زیادہ استعمال سوتی کپڑے کا فرماتے تھے اور قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا ہے اور تکیہ آپ کا چمڑے کا تھا جس کے اندر پوست خورما بھرا ہوا تھا اور آپ کبھی بستر پر سوتے کبھی چمڑے پر کبھی چٹائی پر کبھی زمین پر کبھی چارپائی پر کبھی سیاہ کمبل پر. ایک بستر آپ کا چمڑے کا تھا جس کے اندر پوست خورما بھرا تھا اور اوڑھنا بھی اوڑھتے تھے اور نالین اور خفین بھی پہنتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی سنتوں سے معطر کرنے کی توفیق عطا فرمایا, سنتوں کا احیاء, سنتوں کی اتباع کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.